تعجب کرو گے آپ، 12 سال کی سزا تھی حضرت کی اسی کنویں کے اندر. 12 سال میں حضرت نے 15 جلدیں مبسوط کی اندر سے بیٹھ کر لکھوائی. یہ کتاب 26 جلدوں میں ہے. 15 جلدیں حضرت نے اندر میں بیٹھ کر لکھوائی، اور باقی جو جلدیں ہیں 16 و 11، یہ جلدیں حضرت باہر جب رہائی پا کر کے آئے ہیں اس وقت لکھ کر کے اور اپنے طلبا سے لکھوا کر کے 26 جلدوں میں مسلک ابی حنیفہ کو مکمل کیا ہے، جو آج ابو حنیفہ کے ماننے والے تمام کتب خانوں میں نہیں بلکہ ائمہ اربعہ کے ماننے والوں کے تمام کتب خانوں میں یہ کتاب موجود ہے. مبسوط سرخسی کی بہت مشہور کتاب ہے. یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے جو قربانیاں دی اور جو اس دین کو محفوظ کیا. تو بڑا قحط پڑا دیوبند میں، 2 دن حضرت مدنی نے نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی. 3rd دن نماز کا جب وقت آیا صلاۃ الاستسقاء پڑھانے کا، باوجود ہی کہ میاں اصغر حسین صاحب کو سیاسی اختلاف تھا حضرت مدنی سے، چونکہ اس وقت پارٹیشن کا مسئلہ نہیں ہوا تھا اور حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ چاہتے تھے لیگ کو اور حضرت مدنی علیہ الرحمہ چاہتے تھے کانگریس کو، سیاسی اختلاف تھا. لیکن 2 دن حضرت مدنی نے نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی. 3rd دن حضرت مدنی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے پڑھانے کے لیے، میاں اصغر حسین صاحب نے فرمایا کہ حضرت آج میں نماز پڑھاؤں گا. آگے بڑے حضرت میاں اصغر حسین صاحب اور نماز پڑھا دی. بعد میں لوگوں نے سوال فرمایا کہ حضرت آپ نے کیوں نماز پڑھائی، آگے چل کر خود کہا کہ میں نماز پڑھا دوں. جواب سنیے اتباع سنت کا. فرمایا اختلاف اپنی جگہ، لیکن 2 دن حضرت مدنی نے نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی. 3rd دن بھی اگر پڑھاتے اللہ کو نہ دینا ہوتا نہ دیتا بارش، لیکن آج 3rd دن بھی بارش نہ ہوتی حضرت مدنی کے نماز پڑھانے پر تو لوگ حضرت کو منحوس کہتے. میں اپنے حضرت کو منحوس کیوں بتاؤں؟ اس لیے میں نے نماز پڑھا دی. اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ ہمارے بڑے ہیں. اختلاف اپنی جگہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے دینی مسائل کے اندر اور ایک دوسرے کی عزت کے اندر کسی قسم کا مسئلہ ان کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا. بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے جو میں نے وہاں علماء دیوبند اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چند باتیں کہی تھی. مجھے تو یہ بات عرض کرنا ہے کہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ قریب زمانے کے ولی وقت گزرے ہیں. حضرت کے ساتھ میرے متعدد سفر رہے. حضرت جہاں بھی جاتے تھے تو ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھئی میں ہر جگہ اس لیے جاتا ہوں، یہ نیت کرتا ہوں کہ لوگ مسافہ کریں گے اور مجھے سلام کریں گے. میرے نیکیوں پر تو مجھے اتنا یقین نہیں ہے، ممکن ہے کسی سلام والی دعا مجھے لگ جائیں اور اللہ میری مغفرت فرما دے. یعنی کوئی مجھے سلام علیکم کہے اور اس کا سلام مجھے لگ جائے، اس کی دعا مجھے لگ جائے اور میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے. تو نیت جو ہے ایک بہت اہم مسئلہ ہے. تمام اعمال کی بنیاد ہی نیت پر ہے. میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس میں 3 باتیں ہیں، ایک تو نیت، ایک عمل اور ایک نیت کی فضیلت. میں آج کی مختصر سی مجلس میں نیت کی فضیلت کے سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کر دوں، دوسری باتیں کل کی مجلس میں عرض کروں گا. نیت اتنی اہم چیز ہے، اس سے متعلق قرآن میں ایک عجیب بات ملتی ہے. مکہ کے کچھ بڑے لوگ تھے، یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ غریب طبقہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یعنی غریب مسلمان جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، اس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. یہ گویا ایک تکبرانہ کلام تھا، ایک غرور والا کلام تھا جو یہ لوگ کہہ رہے تھے، یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ وغیرہ، کہ جب تک کہ آپ ان غربا مساکین مسلمانوں کو نہیں عطا ہوگے وہاں تک ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اب اللہ کے نبی تردد میں آ گئے تھوڑے سے کہ میں کیا کروں، مسلمانوں کو ہٹاؤں یا نہ ہٹاؤں، کیا کروں میں آخر. آپ تھوڑے سے یاد رکھیے، اس بنیاد پر تردد نہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرا سے مال کی بنیاد پر محبت تھی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اور غربا سے غریبی کی بنیاد پر کوئی دل کے اندر ان کے متعلق کوئی بات تھی یا کوئی کینہ ذلتی علیہ باللہ، ہرگز نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ اس سے بالکل پاک اور صاف تھا. تردد کس بنیاد پر آپ کو ہو رہا تھا؟ تردد اس بنیاد پر یہ ہو رہا تھا کہ یہ تو ہے ہی میرے صحابہ، یہ تو ہے ہی اللہ کے برگزیدہ بندے، ایمان لائے ہوئے بندے. اگر یہ مشرکین جو بڑے ہیں، میں تھوڑا سا ان کو وقت دوں اور اتنی دیر مسلمانوں کو ہٹا دوں تو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا، یہ بڑے ایمان لے آئیں گے، پھر میں ان پر بھی وہ محنت کروں گا کہ ان کو بھی ویسے ہی بنا دوں گا جیسے یہ صحابہ بنے ہوئے. اس بنیاد پر آپ کو تردد ہو رہا تھا کہ میں ہٹاؤں یا نہ ہٹاؤں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی پرواہ کرتا نہیں، حق تعالیٰ جو ہے بالکل پرواہ نہیں کرتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو فروغ مل جائے، اسلام کو ترقی مل جائے، اسلام کو بلندی مل جائے، اس لیے کہیں اللہ ان کے فیور کی بات کر دے، قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو تو کے فیصلہ اتار دیا اور نبی کے تردد کو رد کر دیا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر، ہرگز ہرگز ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیں جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے. لا تَطْرُدِ الَّذِينَ، نہ ہٹائیں اپنے پاس، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کو جو بلاتے ہیں، بالغدات والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، اخلاص کے ساتھ. اخلاص اتنی بڑی، مجھے تو یہ بتانا ہے، اخلاص اتنی بڑی چیز ہے، حسن نیت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس اخلاص کی بنیاد پر صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی کو ہٹانے سے بھی منع کر دیا. صرف اتنے پر اکتفا نہیں فرمایا قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اتنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آگے ارشاد فرمایا، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ہٹانا تو بہت دور کی بات، لیکن یہ میرے غریب صحابہ جو مجھے اخلاص کے ساتھ بلاتے ہیں، اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ایڈوانس میں کھڑے ہو کر ان کو سلام کریں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ، نبی کو کہا گیا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ خود کھڑے ہو جائیں ان کے لیے اور خود ان کو سلام کریں، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور ان کو یہ بھی بتائیں، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے. یہ آیت اتری ہی تھی کہ غریب صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیا، ابھی تو یہ آیت اتری تھی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے، فرمایا سلام علیکم یا سلمان، حنی اللہ کا، اے سلمان مبارک ہو تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے قرآن میں آیت اتار کر مجھے سلام کرنے کا حکم دیا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ حسن نیت اور اخلاص اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اس آیت سے تین باتوں کا پتہ چلا. ایک تو یہ ہے کہ حسن نیت کی بنیاد پر اللہ کے وہاں مقام بہت اونچا ہوا ان لوگوں کا. دوسرا اس بات کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ حق تعالی شانہ نیت والوں کو اپنوں سے قریب کرتا ہے، اور جن کی نیت نہیں ہوتی وہ کتنے ہی بڑے عمل کے کیوں نہ ہو، اللہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، جیسا کہ وہ مشرکین کہہ رہے تھے. اور تیسرا اس بات سے اس مسئلے کا پتہ چلتا ہے کہ جو حسن نیت لے کر کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس پر اپنی خصوصی رحمتیں اتارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ اگر شیطان کے پنجے سے بچنا ہو تو انسان اپنی نیت کو تھوڑی سی تتول کر صحیح بنا لے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس مردود کو اتارا گیا دنیا میں، اس مردود کو دنیا میں اتارا گیا یعنی مردود بنا کر کے اتارا گیا، تو یہ اللہ کو یوں کہنے لگا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تیری عزت کی قسم ہے اللہ، میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا مگر تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آ سکیں گے. یہ خود کہہ رہا ہے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے ہاتھ میں نہیں آ سکیں گے. یہیں سے حضرات مفسرین نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ انسان جب حسن نیت کے ساتھ عبادت کو شروع کرتا ہے تو اب دل میں یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ شاید شیطان کوئی رخنہ ڈال دے گا، اس لیے کہ شیطان تو خود یہ کہہ چکا ہے کہ تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں. اب اخلاص کے باوجود دل کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ شک کا مسئلہ ہے, اور شک کی بنیاد پر ریاکاری پیدا نہیں ہوتی. امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے ایک مرید جو ہیں میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے